بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے خطبات عارفین، حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو عرفانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ ایسی مجالس کے اندر جب بھی اللہ موقع عطا فرمائے، ہمارے اندر یہ طلب ہونی چاہیے، یہ طلب لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے بھارنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے، اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے کہ دل کی صلاحیت درست ہو جائے، اللہ کے اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والا بنے، اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والا بنے. اور یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں، اللہ والے ہر زمانے قدر ایسی مجالس منعقد فرماتے رہے، طالبین اسی طلب کو لے کر آتے رہے. اس لیے ہماری مجالس میں کبھی قدیم بزرگوں کے ارشادات پڑھتے ہیں، کبھی جدید. اس سے پہلے ہم اکمال الشیم پڑھ رہے تھے جو ختم ہوئی ہے، اللہ کرے گا پھر بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ اللہ والوں کے ارشادات تو بار بار پڑھنے سننے کے ہیں، ان کے اندر تاثیر ہے، لیکن طلب والوں کے لیے ہے. یہ ہمارے قریب کے زمانے کے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے قریب زمانے کے اندر یہ ان کے خلیفہ، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ان کو وصال ہوئے، اور اس وقت کے موجودہ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کے دامن برکات کے شیخ ہیں، تو ان کے ہاں بھی ہر جمعے کو مجلس ہوتی تھی. یہ ان مجالس کا تذکرہ ہم نے شروع کیے ہے، تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی بدل دے، ہمارے دلوں کی صلاحیت کو بھی درست فرما دیں. تو چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں، مضامین تو بار بار کے پڑھنے کے. فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے. تین دفعہ یہی فرمایا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے خوف نہ ہو. اب بتائیے کہ پڑوسی کو ایذا دینے والا ایمان سے خارج ہوا جا رہا ہے. آپ نے سمجھا کہ پڑوسی تمہارے بڑے بدتمیز ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، بد مزاج ہیں، ان کے نفع نقصان، راحت تو تکلیف، ایذا پریشانی سے ہمیں کیا واسطہ؟ تو سنیے، حدیث میں آیا ہے ایک عورت نہایت پارسا تھی، مگر اس کے پڑوسی اس سے نالاں رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی فرمایا. ایمان کا معیار بتایا گیا ہے کہ تمہارا پڑوسی اگر تم سے خوش ہے تو تم صاحب ایمان ہو. ایک جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا شخص تھا، دوسرے لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، واجب ہو گیا. دوسرا جنازہ جا رہا تھا، لوگ دیکھ کہنے لگے یہ بہت بڑا شخص تھا. لوگ اس سے بہت بیزار تھے، یہ لوگوں کو ایذا پہنچایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مرتبہ واجبات فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس کو اللہ کی مخلوق نیک سمجھتی ہے اس پر جنت واجب ہے، اور جس کو اللہ کی مخلوق برا سمجھتی ہے، ایذا رسا سمجھتی ہے، اس پر دوزخ واجب ہے۔ اب ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ بس عبادات کر کے ہم نے ایمان کا حق ادا کر دیا؟ یہ تزکیہ ہو رہا ہے جی، یہ تصفیہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ والے جو ہے ان کے پاس لوگ چونکہ آتش طلب کے لیے ہے، تو اس لیے یہ دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے روگ ہیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں تاکہ ان سے ازالہ آ جائے، ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے کیسے سمجھ لیا؟ بس عبادات کر کے ہم نے ایمان کا قضا کر دیا، خواہ ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض رہے، اس کی حق تلفی ہوتی رہے۔ آپ کو عالم تعلقات میں حقوق ادا کرنا پڑیں گے، اگر نہیں ادا کریں گے تو کبائر کے مرتکب ہو جائیں گے، چھوٹا گناہ نہیں ہے بڑا، اور اس سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جس کو غلطی نہیں سمجھتا اس سے معافی کیسے مانگے گا، جس کو گناہ نہیں سمجھتا اس سے توبہ کیسے کرے گا۔ اس لیے ذرا تعلقات میں احتیاط سے کام لیجئے، ہمیں حکم ہے صلہ رحمی کا، حق ادا کرنے کا، اپنے عزیز و اقارب کا حق ادا کیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے۔ ہم ہزارہ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ وہ اس کے بعد معاملہ کرتے ہیں، جتنی ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم کمزور پڑ رہے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی تم پر فرض و واجب ہے۔ حضرت بارہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو فرائض صرف سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات دے دی ہیں، حج کے لیے چلے گئے، یہ بھی فرائض ہیں۔ دین مجموعہ ہے عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہماری شریعت مکمل ہے، اللہ نے قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے ہمیں ایسی کامل مکمل شریعت عطا فرمائی ہے جو ہمارے زندگی کے ہر شعبے کی ہمیں تفصیل کے ساتھ تعلیم دیتی ہے۔ بس یہ ہے، اس محنت سے، اس تصفیے سے، اس تزکیے سے دل کے اندر وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ دین کا ہر حکم پورا کرنے کی اندر سچی طلب پیدا ہو جائے، وہ شوق پیدا ہو جائے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ لیجئے کس بات پر؟ اکثر کہتے ہیں کہ ہم جتنی ہم نیکی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کمزور پڑتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے سے جاتی کرتے جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ لیجئے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی تم پر فرض و واجب ہے، اگر تم نے اپنے عزیز و اقارب کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے نزدیک مجرم ہو جاؤ گے۔ یہاں تک حکم ہے، اگر وہ رشتہ توڑیں تو تم رشتہ جوڑو۔ اب آپ اور ہم اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، یہ ایمانی جذبہ ہمارے اندر کس قدر ہے؟ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکات دے دی، حج کر لیا، اور سمجھ لیا کہ ہم نے ایمان کا حق ادا کر دیا، ہماری نجات ہو جائے گی، لیکن معاملات میں، تعلقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، غصہ کرنا، انتقام لینا، بدگمانی کرنا، ایذا رسانی، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ تو کیا معمولی بات سمجھ لی ہے؟ حکم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے رشتہ صحیح رکھو، وہ رشتہ توڑے تو تم رشتہ جوڑو۔ اب رشتہ جوڑنے کی کیا ترتیب ہے؟ عالم تعلقات میں تقریبات، شادی و غمی بھی ہے، اور دوسری ضروریات زندگی وابستہ ہیں۔ دیکھو تمہارے عزیز و اقارب کو کس چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ غریب ہیں اور تم ان کی امداد کر سکتے ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی امداد کرنا تم پر فرض و واجب ہے، یہی صلہ رحمی ہے. اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تمہیں ان کی امداد کرنی چاہیے. اگر ان کے ہاں کوئی غمی ہو گئی ہے تو آپ کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، چاہے جتنے تعلقات خراب ہوں. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو یا اپنے نفس کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ فیصلہ کر لو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو یا اپنے نفس کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ فیصلہ کر لو. کیا تم نے سمجھ لیا ہے یہ تو معمولی بات ہے، روزمرہ زندگی میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا کہ جتنا میں اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اتنا وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. کہ میں نے تو صبر تحمل کر لیا کہ وہ جو وہ چاہے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے بڑا اچھا کیا، اگر تم اس رابطے پر قائم رہے تو تمہارے لیے جنت واجب ہے. اس لیے آپس کے تعلقات ہیں، دوسرے لوگوں کے وابستہ ہیں، ان میں بھی کبائر کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، غیبت ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ غیبت کبیرہ گناہ ہے، اللہ بچائے. آج ہمارے اندر یہ اس طرح رچ بس گیا ہے، رچ بس گیا ہے، خیال ہی نہیں جاتا. غیبت گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور یہ ہماری آپ کی روزمرہ کی غذا ہو گئی ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بھائی نماز پڑھ کر تو ایک فرض ادا کر لیا، لیکن غیبت کر کے جو گناہ کبیرہ ہوا اس سے توبہ بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کہ روزمرہ کی زندگی میں عادت ثانیہ بن گیا ہے. یہ بھی تو اللہ ہی کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں صاف صاف لفظوں فرمایا ہے غیبت کرنا ایسی بری بات ہے کہ جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو یوں فرما رہے ہیں، اور آپ بلا تکلف بڑا لذیذ سمجھ کر اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اور توبہ کی بھی توفیق نہیں ہے. جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو اس پر توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ یہ اتنی رچ بس گئی ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی بیدار فرما دے. یہی صفائی ہے. جب دل کے اندر صفائی ہوگی، شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، نفسانیت اس کے اندر مغلوب ہوگی، شیطانیت مغلوب ہوگی، دل کا صحیح حادثہ بیدار ہوگا، پھر پتہ چلے گا. واقعات ہیں. ایک ہمارے ساتھی جو ہے غالبا فرانس جماعت میں جا رہے تھے، جماعت بالکل تیار ہو کے اسلام آباد پہنچ چکی ویزا کے لیے، وہاں سے نکلنا تھا. ایک دن رات کو میرے پاس آ گئے، وہاں سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، توبہ کر کے. احساس ہو گیا سفر کیا. یہ ہے جب احساس ہو گیا، یہی اصل مقصود ہے اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی. یہ تبلیغ والے اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے اصلاح کا ایک طریق کھولا تھا کہ ایک ایسی فضا کے اندر اعمال کے اندر لگنے سے دل کی اصلاح ہوگی، دل کے اندر یہ لطافت و شفافت آئے گی. یہ ہے. اب ان کو اس موقع پر جبکہ وہ نکلنے لگے ہیں ملک سے، احساس ہوا مجھے اتنا پیار آیا ان پر اور اتنی خوشی ہوئی ان کو، مجھے تو نہیں پتا میری غیبت کی. کیوں جی؟ مجھے بالکل نہیں پتا، لیکن ان کو پتا تھا. اب یہ احساس ہو گیا، ادراک ہو گیا کتنی ضرورت کی. چلو ایک نہیں، بہت سے واقعات ایسے ہیں. ایک صاحب ہمارے یہیں قریب بھی رہتے ہیں، وہ بھی پہلے کبھی کبھی شروع شروع میں ہمارے دوسرا گشت کرتے تھے، حج پر جانے لگے اپنی والدہ کے ساتھ، وہ بھی آ گئے اسی بات کے لیے کہ میں جاتا ہوں حج سے پہلے میں بالکل صاف ہو کر جاؤں، میں نے آپ کی بڑی غیبت کی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں کیا غلطی کی. یہ احساس ہونا, ارشادات موجود ہیں واضح, اب آپ نے بھی سن لیے, میں نے بھی سن لیے. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ جس کو پیدا ہوتا ہے وہ پھر ایسے کرتے ہیں. یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں پاک میں صاف صاف فرمایا ہے, غیبت کرنا ایسی بری بات ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے. کراہیت کتنی دلائی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ تو یوں فرما رہے ہیں, اور آپ بلا تکلف بڑا لذیذ سمجھ کر اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, اور توبہ کی بھی توفیق نہیں. بھائی یہ کیسی نماز ہے؟ بڑی خوش فہمی کی بات ہے. اللہ میاں صرف نماز پڑھنے کے سے جا دے دیں گے؟ عبادات کر لی, رکوع کر لیا, سجدے کر لیے, تسبیحات پڑھ لی, وظیفے پڑھ لیے, بس سمجھ لیا کہ اللہ راضی ہو گئے تو ہم جنت پہ چلے جائیں گے؟ بھائی جنت جانے کا راستہ نہیں ہے جب تک دین کے پانچوں شعبوں کا حق ادا نہیں کرو گے. یہ تصفیہ ہو رہا ہے جی, یہ صفائی ہو رہی ہے. یہ ہیں صوفی. آج صوفی کرنا بدنام ہو گیا ہے. صوفی کا لفظ زبان پر آنے کے بعد دل کے اندر کوئی احترام کے عزت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے, کیونکہ آج کل ہر ایک کو صوفی کہنا شروع کر دیا. چھوٹی داڑھی صوفی صاحب, صوفی صاحب, فرقی ہم نے کرتوت دیکھے ہیں, پھر خود ہی فیصلہ کر دیا صوفی ایسے ہوتے ہیں, صوفی یہ ہیں. صوفی دل کی صفائی کیسے آتا ہے؟ دل کی صفائی ہوتی ہے, یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ فرما رہے ہیں جب تک دین کے پانچوں شعبوں کا حق ادا نہیں کرو گے. ہر شعبہ کے اندر جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں ایک تو گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے. اگر توبہ بھی نہیں کی تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ صرف اس خوش فہمی مبتلا نہ رہیے کہ ہم دیندار ہیں, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں. ارے یہ تو دین کا ایک شعبہ ہے یعنی عبادات, اور یہ شعبہ صرف اللہ میاں سے تعلق رکھتا ہے. وہ رحیم و کریم ہے کہ تمہاری ناقص عبادتوں کو قبول کر لیں, تمہارے ناقص صدقات کو قبول کر لیں, تمہارے ناقص حالات کو قبول کر لیں. یہ تو ان کا براہ راست واسطہ ہے. لیکن یہاں اللہ میاں نے اپنے بندوں کا حق ہم پر واجب کیا ہے تو اپنے بندوں کا حق دلوا کر رہیں گے. بھائی خدا کے لیے ذرا ہوشیار ہو جاؤ. در حقیقت یہی باتیں عام طور پر رائج الوقت ہیں, اس لیے گھر گھر فساد ہے. لڑکے نافرمانی کر رہے ہیں اپنے والدین کی, عورتیں نافرمانی کر رہی ہیں اپنے شوہروں کی, شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نااتفاقی کر رہے ہیں, اور بہن بھائیوں میں بھی اس قسم کی نااتفاقی ہیں کہ جیسا وہ ہمارے ساتھ کریں گے ہم ان کے ساتھ ویسے معاملہ کریں گے. عام ہے نا جی, جیسے وہ کریں گے ویسے کریں گے. نہ پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں, نہ صلہ رحمی کا حق ادا کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں ہم بالکل حق بجانب ہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, وہی لوگ برے ہیں. لہذا جب تم یہ سمجھ لو گے تو تم اللہ تعالی کے مواخذے میں آ جاؤ گے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بیدار فرما دے, صحیح ادراک, صحیح احساس. حسد کسی سے کرو گے, کینہ کسی سے کرو گے, انہی تعلقات والوں سے, انہی عزیز و اقارب سے, انہی احباب دوست سے, اور کس سے معاملہ کرو گے؟ کینہ حسد کس سے ہوتا ہے؟ عام تعلقات ہی میں تو ہوتا ہے. کسی شخص نے ہم کو بڑی اذیتیں دی, ہمیں بڑا پریشان کیا, ہمارا اتنا روپیہ کھا گئے, اور فلاں باپ کے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. اب آپ کے دل میں انتقام لینے کی قدرت نہیں ہے, لیکن دل میں آپ کے کینہ ہے. اب کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے, ہمیں بڑی اذیتیں دی ہیں, چنانچہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ ذلیل ہو رہا ہے تو اس سے اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اس کے لیے ہے نہیں عام ہے, کبھی وہ بیمار ہوا یا پکڑا گیا تو خوش ہوتے ہیں, اچھا وہ جو پکڑا گیا. یہ ہے آپ کے دل کا کینہ. یقینی کی پہچان بتا رہے ہیں. کیا آپ اسے مصیبت کے حال میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ لیجئے یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی نازک بات ہے. آپ اس پر خوش ہوتے کہ اچھا پکڑا گیا، اچھا وزید میں آ گیا، تو یہ آپ کے اندر کینے کے جذبات ہیں. کیوں؟ کہ آپ کے دل میں اس کی طرف کینہ تھا، اس لیے آپ اسے پریشانی مصیبت دیکھ کر خوش ہو گئے. اور یہ گناہ کبیرہ ہے. کینہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. یہاں تک کہ کینہ اور بغض رکھنا اتنا سخت اور بڑا گناہ ہے کہ شب برات اور شب قدر میں بھی سب کی نمازیں دعائیں قبول ہوں گی، لیکن ان کی نمازیں دعائیں قبول نہیں ہوں گی جن کے دل میں کینہ ہوگا. اللہ سمجھتا فرما دے. شب قدر، شب برات وہ راتیں ہیں اللہ پاک کی مغفرت بارش کی طرح دھواں دار برستی ہے، مغفرت عامہ، لیکن یہ کینے والا اس دن محروم ہے. جن کے دل میں کینہ ہوگا ان کی نمازیں دعائیں قبول نہیں ہوگی. اتنی تو شدت اس گناہ کی. اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ تو فطری بات ہے، روزمرہ کے تعلقات میں اثر تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے. بس یہ بات سمجھ میں آ جائے. یہی تصفیہ ہے، یہی تزکیہ ہے کہ دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ شریعت کیا کہتی ہے. شریعت ہماری نہیں بنائی ہوئی، شریعت اللہ نے بنائی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل ہوئی، کامل مکمل قیامت تک کے لیے اس کا ہر حکم پورا کرنا ہمارے ذمے ہے. یہ صلاحیت دل کے اندر پیدا ہو جائے، جب شفافت آ جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے، نفسانیت مزمین ہو جاتی ہے، دل کے اندر قوت آ جاتی ہے کس پر؟ شریعت پر چلنے کی. شریعت کا ہر حکم آسان ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی دین کی بات حاصل کرتے رہو، دین کو سمجھ لو کہ دین کیا چیز ہے. خوش فہمی نہ رہیے کہ نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، روزے رکھ لیے. اللہ میاں فرماتے کہ ہماری عظمت کا حق ہمارے احکامات کی تعمیل، عالم خلق کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہے. ایمان کی آزمائش تو اسی میں ہے کہ نفس و شیطان کا سارا اکھاڑا تو یہ عالم تعلقات ہے. مثلا آج کل عام طور پر بلا تکلف غیبت، جھوٹ، فریب، اظہار ثانی، بدگمانی، وعدہ خلافی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، انہیں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. یہ گناہ کبیرہ ہیں، جب تک انہیں چھوڑو گے نہیں اور توبہ نہیں کرو گے نجات نہیں، ہمیشہ مبتلا آزار رہو گے. رمضان شریف میں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے فلاں فلاں بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں بہت تکلیفیں دی ہیں، ہمارا بہت مالی نقصان کیا ہے، ساتھ ہی ہم کو ذلیل بھی کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی طرف سے بڑا غصہ ہے، ہمارے دل میں ان کی طرف سے بڑا بغض ہے، ہمیں ان سے بہت شکایتیں ہیں، کیا یہ کینہ ہے؟ ہم نے کہا بالکل کینہ ہے. کیوں؟ کہ 50 مرتبہ ان کی برائی کرو گے کہ وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کی غیبت کرو گے، اور ساتھ ہی خود اس کے منتظر ہو گے کبھی موقع ملے تو ان سے انتقام لے لوں. اسی کا نام تو کینہ ہے. رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے، اس ماہ مبارک میں اگر کسی سے کینہ ہو اس سے معافی مانگ لینا چاہیے. کہنے لگے تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ میں نے کہا دیکھو شریعت نے بڑی گنجائش رکھی ہے. یہ حوصلہ دے رہے ہیں، یہ سنبھال رہے ہیں، یہ طریقہ بتا رہے ہیں. شریعت نے بڑی گنجائش رکھی ہے، ذرا ہمت سے کام لو، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں بڑی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، لیکن آپس میں اگر دو مسلمانوں میں یا عزیزوں میں کچھ رنجش ہے، کوئی کاوش ہے، اسے صاف کر لینا چاہیے. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری طرف سے دل کو صاف کر لیجئے، میں بھی آپ کی طرف دل کو صاف کرتا ہوں، ہم ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں. کہنے لگے یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. हम खुद सोच लें, दिल पे हाथ रख के, ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है कि उनके तरह नीची नजरें नहीं कर सकता। हमने कहा यही तो मुजाहिदा है, यही तो मुजाहिदा है, जन्नत यूं ही थोड़ी मिल जाएगी, अल्लाह ने यूं थोड़ी राजी हो जाएंगे। मैंने कहा कुछ तो इशार करना पड़ेगा, आप किसमें इतना कहने से कि मेरे बस की बात नहीं है, अल्लाह मियां राजी नहीं होंगे। मैंने कहा इस पर सजा मिलेगी, इसे बर्दाश्त कर लोगे? दोनों का मुकाबला करके देख कौन सी चीज बर्दाश्त के काबिल है और कौन सी बर्दाश्त के काबिल नहीं। मैंने कहा याद रखो सजा बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी, यहां की शर्मिंदगी तो बर्दाश्त हो जाएगी लेकिन वहां की सजा बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं हो सकेगी। अल्लाह का कानून कभी नहीं बदला करता। हसद और कीना रखने वालों के लिए जो अल्लाह मियां ने सजा रखी है वो तो मिलकर रहेगी, जब तक तलाफी इसकी नहीं करोगे। फिर मैंने उन्हें तरकीब बताई, अगर सबके सामने बात नहीं कर सकते तो अपने इन अजीज को खत लिखो कि रमजान शरीफ का महीना है, इसमें हसद रखना, कीना रखना और बुगज रखना कबीरा गुनाह समझा जाता है। मुमकिन है आपके दिल हमारी तरफ से कीना हो या हमारे दिल में आपके तरफ कीना हो, क्योंकि वाकयात ऐसे हो चुके हैं, ताल्लुकात ऐसे खराब हो चुके हैं, ऐसी नागवारियां पेश आ चुकी हैं। भाई अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आप हमें माफ कर दीजिए और हमने भी आपको माफ किया। अब इसमें बहुत पहलू निकलते हैं, आपने तहरीरें कह दी हमने माफ कर दिया, वो माफ करे या ना करे आप बड़ी जिम्मा हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ, वो ये कि आपने मर्दाना बार माफ किया है तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ किया है, अल्लाह के लिए रुजू किया है तो आपके लिए जायज ना होगा अब आप उनकी गिबत करें, इजहार आसानी करें या उनकी बदगोई करें या उनसे इंतकाम लें या उनके लिए बददुआ करें। अब आपको कोई हक हासिल नहीं रहा, माफ किया तो अल्लाह को राजी करने के लिए बिल्कुल माफ कर दो। आपने जब अल्लाह को राजी करने के लिए अपने मुखालिफ को माफ कर दिया तो आप पर फर्ज और वाजिब हो गया कि लोगों के सामने इसकी गिबत ना करें, बदखाही ना करें। इस जमाने पड़ोसी का हक अदा करना, अजीजों अकारिब का हक अदा करना और मकरूहात से बचना अजीमत हिम्मत का काम है। चारों तरफ माहौल बिगड़ा हुआ है, हर तरफ बददीनी है, फवाहिश हैं, मुनकरात हैं, इनसे मानूस होते जा रहे हैं, तौबा का ख्याल भी मुश्किल से होता है। लेकिन भाई तौबा करें मर्दाना वार, चाहे कुछ भी हो जरा हिम्मत कर लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आरजूएं खून हो या हसरतें पामाल हो, आरजूएं खून हो या हसरतें पामाल हो, अब तो इस दिल को बनाना है तेरे काबिल मुझे। हमने तो अल्लाह मियां को राजी करना है, चाहे कोई राजी हो या ना हो, ये हमारे लिए अल्लाह मियां का वादा है। अगर तुमने अपनी तरफ से सफाई कल्ब कर ली और अल्लाह ने कबूल कर लिया, खा तुम्हें दूसरा माफ करे या ना करे कुछ परवाह नहीं। अब दूसरा रुख यह है, अगर आपसे कोई माफी मांगता है, औरतें या मर्द, तो उसे माफ करते हैं। अब आपके लिए इसको माफ करना फर्ज और वाजिब हो गया। अगर आप अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो उसे कह दीजिए कि भाई मैंने भी तुमको अल्लाह के लिए माफ कर दिया, अब खबरदार आइंदा उसकी कभी को बदगुमानी ना करना, बदगोई ना करना, गीबत ना करना, उससे इंतकाम ना लेना। जब भूल जाओ किसे, ये है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन ईमान की आजमाइश इसी में है। जब इन उमूर में अल्लाह ताला के अहकाम मालूम हो गए, फिर अपने ईमान की सलामती के लिए आलम ताल्लुकात में ईमानी तकाजों पर अमल करो, अल्लाह ताला की नुसरत हदायत तलब करते रहो, पर इसी कदर तुम मुकल्लफ हो। इंशाअल्लाह ताला इन बातों पर अमल करते रहने से कल्ब की बिगड़ी हुई सलाहियतें दुरुस्त होती रहेंगी। ये तसव्वुफ है, ये तस्फिया हो रहा है। और जो काम शरीयत के आज मुश्किल मालूम हो रहे हैं, इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता सब आसान हो जाएंगे। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे दिलों की सलाहियत की दुरुस्त फरमा दे। इसी के लिए हम जमा होते हैं, ये जिक्र इसीलिए है, ये ताल्लुक इसीलिए है कि हमारे दिल के अंदर ये शफाफत आए, लताफत आए, पाकीजगी आए, कुव्वत आए, हिम्मत आए, अल्लाह की हर अतात करने की, हर नाफरमानी को छोड़ने की। ये आज हमारा दिल सिलेक्टिव है, कुछ चीजें हमने सिलेक्ट कर ली हैं, हर एक ने اب ہم جھانک کے دیکھ لیں. اور مطمئن ہے میں بڑا دیندار. دین تو پورے دین پر چلنے کا نام ہے. عقائد, عبادات, اخلاق, معاملات, معاشرت, ہر چیز پر عمل کرنا ہے. تو اس کے لیے دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے, یا ذکر کی مجلس اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے. پھر عرض کر دوں, یہی ہے نہیں کہہ رہا, ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے, دل کو روحانی ٹونک دینے کے لیے, دل کے اندر مضبوطی کے لیے, دل کے اندر قوت کے لیے, دل کے اندر شفافت لطافت کے لیے. ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی مشق ہمارے یہاں ہوتی ہے, ذکر قلبی, ذکر خفی ہے. اس کا مشکل حکم بھی ہے, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ, اور پکارے بغیر چپ کے چپ کے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, اور غفلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, اس دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری کا فرما رہے ہیں وذکرسم ربی کا وتبدل الیہ تبدیلا, رب کو اس کے اسم سے یاد کرو, یعنی اس کے نام سے یاد کرو, لیکن تبتل کے ساتھ. تبتل کیا ہے کہ لہدگی میں بیٹھ کر, یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے دل میں, وہ قوت آ جائے, وہ ہمت آ جائے ہر اطاعت کو کرنے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی, ہر گناہ سے بچنے کی. اس کے لیے ہمیں کچھ وقت نکالنا ہوگا. اللہ کرے یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے. جس کو ضروری سمجھتا ہے وقت نکالتا ہے, جس کو ضروری سمجھتا وقت نکالنا مشکل ہے. تو اس کے لیے, یعنی یہ دل کی اس ہمت کے لیے, دل کے اندر اس قوت کے لیے, اس شفافت لطافت کے لیے, جو نفس کو دبا دے, جو شیطان کو دبا دے, جو ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا لے, اس کے لیے کچھ تنہائی میں بیٹھ کر مشق کرنی ہے اپنے دل کے اوپر اللہ کے نام کو رچانے بسانے کی. فتبارک اسم ربی کا, اللہ خود فرما رہے ہیں کہ رب کا اسم جو ہے, رب کا نام جو ہے, یہ بڑا متبرک ہے. اس کی برکت یہی ہوگی کہ دل کا میلان ہر اطاعت پر بڑھے گا, ہر نافرمانی سے ہٹے گا. ایک تصور کی مشق ہے, تنہائی میں بیٹھیں, یعنی یہ تو تعلیم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, اس کی اپنی برکت ہے, لیکن اصل جو ذکر ہمارے دل کی اصلاح کے لیے ہے وہ تنہائی میں بیٹھیں اور تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے, یا لکھا ہوا تصور کر لیں, یا تصور کے قلم سے لکھ لیں, اور تصور سے یعنی اپنے ارادے سے دل کے اندر اللہ کے اس مبارک نام کی تکرار کریں, اللہ. یہ تکرار اس حافظ کی طرح جو قرآن کو سینے محفوظ کرنے کے لیے آیات کی تکرار کرتا ہے, اس کے سینے میں قرآن کی آیات محفوظ ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی یاد کے لیے سینے میں محفوظ رکھنے کے لیے تنہائیوں میں وہ یاد رہے, ہاں اس نام کی تکرار ہے مبارک نام کی, اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے, تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے کہ ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, حرام سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں, دل پر تصور کے ساتھ اللہ لکھیں, لکھا ہوا تصور کریں, ارادے سے دل کے اندر اب تکرار کر لیں تھوڑی دیر کے لیے اس مبارک برکت نالے نام کی.
توسل الى الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت. آمين يا الله. اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمائے ہمارے بزرگ مباعث کو پڑھا, اے اللہ ہمارے بھی ہر قسم کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے دل کی اصلاح فرما. اے اللہ ہماری ایسی اصلاح فرما کہ اے اللہ ہم پوری شریعت پر چلنے والے بن جائیں. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی ایسی محبت ایسا معرفت اور ایسا تعلق ڈال دے. یا اللہ ہم سے ہمارا ظاہر اور باطن شریعت مطہرہ کے مطابق بن جائے. یا اللہ ہم بھی اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. یا اللہ جتنی قباحت بیان فرمائی, غیبت کو بیان کیا, کینے کو بیان کیا, یا اللہ ہماری دلوں کو بھی کینے سے صاف فرما دے, پاک فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ ظاہری اور باطنی معصیتوں سے منحیات سے ہم کو دور فرما دے. یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذ بك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وبك البلاغ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك.